نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين محترم صدر مجلس اور معزز سامعین آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے یعنی اس کا موضوع ہے ہدایت یا رہنمائی قرآن مجید نے اپنی رہنمائی یا اپنی ہدایت کو کہیں تو نہایت جامعیت کے ساتھ جسے ہم کہیں گے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے انداز میں چند گنے چنے لفظوں میں یا چند گنے چنے جملوں میں پیش کر دیا ہے اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس راہ ہدایت کے مختلف مراحل یا منازل یا مدارج کو ایک ایک کو لے کر ان پر تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے قرآن حکیم میں یہ دونوں اسلوب آپ کو ملیں گے سورہ ہود کے آغاز میں قرآن مجید نے اپنے اس اسلوب کو خود بھی بیان کیا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی نہایت جامع وہی بات پھر کہوں گا کہ گنے چنے الفاظ میں معانی کے سمندر بند کر دیے گئے لیکن پھر ان کی تفصیل بیان کی مثلاً ہدایت قرآنی کا ایک نہایت جامع مرقع سورۃ العصر جو صرف تین آیات پر مشتمل ہے لیکن اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعته اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے یعنی قرآن حکیم فوز و فلاح کے جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو نہایت جامعیت کے ساتھ اللہ تعالی نے اس ایک سورہ میں بیان کر دیا ہے بلکہ مفتی محمد عبدہ نے آخری پارے کی جو تفسیر لکھی ہے اس میں امام شافعی کا ایک اور قول بھی نقل کیا ہے اسی سورۃ العصر کے بارے میں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس اگر قرآن مجید میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اب سورۃ العصر میں جو چار چیزیں بیان ہوئیں جو لوازم ہیں فوز و فلاح کے شرائط ہیں کامیابی کی وہ ہے ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ ان چاروں کے بارے میں پھر بہت مفصل مباحث موجود ہیں بہرحال اسی نوع کا ایک نہایت جامع مقام سورہ آل عمران کی یہ تین آیات ہیں اور حسن اتفاق ہے یہ کہ سورۃ العصر بھی تین آیات پر مشتمل ہے اور یہ بھی تین ہی آیات ہیں جو تقریباً سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں ایک نگینے کے معنی جڑی ہوئی ہیں. اس سورت کی کل آیات کی تعداد 200 ہے اور یہ جو آیات ہیں 102, 103, 104 یہ تین آیات ہیں. ان پر کچھ عرصے سے میری توجہ خاص طور پر اس اعتبار سے مبذول ہوئی کہ اس میں سہ نکاتی پروگرام آ رہا ہے عملی اعتبار سے کہ فوز و فلاح کے لیے اور خاص طور پر ہم مسلمانان پاکستان کے لیے ہم جس مخمصے سے دوچار ہیں اس سے نکلنے کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو راستہ ہمارے سامنے ہے واحد ممکن راستہ اس کی طرف ان تین آیات میں نہایت تدریج کے ساتھ اور نہایت جامعیت کے ساتھ رہنمائی فرما دی گئی. اس میں سے سب سے پہلی آیت یوں کہیے کہ خالص انفرادی سطح پر جو انسان کے لیے پہلا قدم ہے کہ جس کو اختیار کیے بغیر اجتماعی فلاح کی طرف پیش قدمی ممکن نہیں ہے اس کی وضاحت کر دی گئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، حالت اسلام. میں نے یہاں بھی لفظ استعمال کیا تھا انفرادی سطح پر، کسی بھی قومی فلاح کے لیے اجتماعی سطح پر کسی فلاح کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے افراد کے اندر ایک تبدیلی کا آنا لازمی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو اصلاح کی، فوز و فلاح کی کوئی اسکیم نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا آغاز فرد سے نہ ہو. اور اسلام اس کے لیے جس بات کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں ایک آیت میں دو اسلوب اس کے لیے اختیار کیے گئے، مفہوم اور معنی کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ہے. ایک لفظ تقوی اور ایک لفظ اسلام. تقوی کیا ہے؟ وقایتی کے معنی عربی زبان میں کسی کو بچانے کے، اسی سے فعل امر ہے تے، اور یہ اس لیے یاد رہ جائے گا کہ یہ دعا تو ہر مسلمان کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. تو وقایتی کے معنی بچانا، اور اتقاء کا لفظ بنتا ہے بچنا. فاتقوا النار التی وقودہا الناس والحجارہ، تو بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اس سے جو یہ اصطلاح بنتی ہے تقوی، اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ کہیں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا. آپ غور کیجئے کہ اگرچہ اس وقت بھی مسائل کتنے پیچیدہ تھے، 10 سالہ عہد خلافت جو ہے حضرت عمر کا، وہ مسلسل جنگوں کا ایک سلسلہ تھا کہ جو جاری تھا، کئی محاذوں پر جنگیں جاری، لیکن اس وقت بھی ان کے ہاں اتنی اعلیٰ سطح پر مجلس شورا میں یہ علمی مسائل بھی زیر بحث آتے تھے کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، تقوی کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. مختلف حضرات نے اس کے لیے مختلف تعبیریں پیش کی. حضرت عمر نے خاص طور پر استفسار فرمایا حضرت عبی ابن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ اقرؤہم عبی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری. اور قاری اس دور میں انہیں نہیں کہتے تھے جو صرف قرآن جانتے ہو، بلکہ کیونکہ عربی زبان ان کی مادری زبان تھی تو قاری کے معنی عالم کے تھے. اقرؤہم عبی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم حضرت عبی ابن کعب. ان سے جب حضرت عمر نے سوال کیا تو انہوں نے جو وضاحت پیش کی وہ سب کے دل میں گھر کر گئی کہ واقعتاً یہی بات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں خاردار جھاڑیاں ہیں، گڑھے ہیں، تو وہ کس طریقے سے اپنا دامن بچا کر پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے وہاں سے گزرے گا، کپڑوں کو سمیٹ کر لپیٹ کر کہ کہیں میرا دامن کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ یہ جو روش ہے بچ بچ کر چلنے کی، یہ تقویٰ ہے۔ تو یوں سمجھئے کہ یہ دنیا کی زندگی جو یقیناً ایک سفر ہے، جیسے کہ خود حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، یہ ایک سفر ہے۔ اس سفر میں ہر چہار طرف یہ جو جنگل ہے، خاردار معصیت کی جھاڑیاں ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، گناہ کی تحریکات ہیں، گناہ کی دعوت ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا یہ تقویٰ ہے۔ لیکن یہاں آپ غور کیجئے اس آیت کے بارے میں کہ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا اتنا تقویٰ جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق۔ صحابہ کرام ان الفاظ سے گھبرا گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے قرآن مجید کے پڑھنے یا سننے کا انداز اور ہے، ان کا انداز اور تھا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو ایک عزم مصمم پہلے سے موجود ہوتا تھا عمل کا، اور ایک ایک لفظ پر اس اعتبار سے غور کرتے تھے کہ ہمیں اس پر پورے اترنا ہے۔ تو گھبرا اٹھے، حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کا جتنا حق ہے اتنا تقویٰ اختیار کرنا کس انسان کے بس میں۔ یہ تشویش ان کی برقرار رہی جب تک کہ سورہ تغابن کی آیت نازل نہ ہو گئی کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، تقویٰ اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہاری حد استطاعت میں، امکان بھر تقویٰ اختیار کرو۔ تو اب ان کی جان میں جان آئی کہ انسان اپنے امکان بھر تو کوشش کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا حق ادا کر دینا۔ میرا ذہن منتقل ہوا ہے، خود حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، پروردگار ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق ہے، ہم تجھے پہچان نہ پائے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ تو اگر حضور کا معاملہ یہ ہو تو خود بخود غور کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کے لیے کہاں ممکن ہے کہ حق کے تقویٰ ادا کر سکے، لیکن یہ کہ امکانی حد تک انسان اس کی کوشش کرے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھے اور پوری طرح چوکس ہو کر اس زندگی کے سفر کو طے کرے کہ کہیں بھی اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ اب دیکھیے ایک ہی آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک دوسرے اسلوب سے اس بات کو پھر دہرایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز مت مرنا۔ اب یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے میں نے اس کا مفہوم بیان کیا تھا کہ دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام میں۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری، سر تسلیم خم کرنا۔ اسلام کی حقیقت کے لیے میرے سامنے تو سب سے اہم مقام قرآن مجید کا سورہ صافات کی وہ آیت ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ جب حضرت ابراہیم کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو اور بیٹا بھی اس کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان کر گزریے جس چیز کا بھی آپ کو حکم ہو رہا ہے، آپ ان شاء اللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو باپ بیٹا کا یہ طرز عمل جو ہے یہ اسلام ہے۔ فلما اسلما، جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کی، دونوں نے گردن جھکا دی، تو یہ ہے اسلام کی اصل حقیقت۔ اور اس کی عظمت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم، وہی باپ بیٹا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی دعا نقل ہوئی ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اس وقت جو دعائیں کر رہے تھے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ یہ ہے وہ اسلام جس کی دعا کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل، اور اس کی اصل حقیقت وہ ہے کہ جب اللہ تعالی جان مانگے تو جان بھی حاضر کر دی جائے، اور سب سے بڑی قربانی کا تقاضا ہو تو اس سے دریغ نہ کیا جائے. یہ ہے اسلام کی حقیقت. اب آپ غور کیجئے کہ اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہوا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام میں. اب موت کے بارے میں کسی کو یہ یقین سے معلوم نہیں کہ کب آئے گی. ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ دل میں یقین لیے ہوئے ہیں کہ اسے واپس گھر پہنچ جانا نصیب ہوگا تو بڑے دھوکے میں. یہ غرور نفس ہے, فریب. کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ گھات میں ہو اور وہ موت کا ظالم ہاتھ جو ہے وہ دبوچنے کے لیے بالکل تیار ہو. تو اب ایک شخص اگر یہ طے کر لے کہ میں موت نہیں آنے دوں گا مگر حالت فرما برداری میں, تو اس کے لیے عملی شکل ایک ہی ممکن ہے. یہ ذرا ایک ہی مرتبہ کر لیجئے, جو بھی اس طرح گڑبڑ ہوتی ہے. جو حضرات وہاں کھڑے ہیں کچھ یہاں آ کر بیٹھ جائیں. اس کے اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لے کہ موت ہرگز نہیں آنے دوں گا مگر حالت فرما برداری میں, تو اس کے معنی کیا ہوں گے, کیسے عمل پیرا ہوگا کہ کوئی لمحہ بھی معصیت میں بسر نہ کرے, مبادہ وہی لمحہ ہو کہ جس میں موت کا پیغام آ پہنچے, اور اگر اس کی جان اس وقت ایک معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے اگر اس کی جان قبض کی جائے تو وہ حالت فرما برداری کی موت نہ ہوگی. جیسے کہ احادیث میں آتا ہے, میں اس وقت ایمان کے بارے میں جو کچھ ٹیکنیکل مباحث ہمارے ہاں ہیں علم الکلام کے, ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں مقبول کرانا چاہتا. کچھ احادیث کا سادہ سا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا. متفق علیہ روایت ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی, کہ کوئی شخص لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن, ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مومن, ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن. کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا, کیسے ممکن ہے دل میں ایمان ہو اور زنا بھی ہو جائے. کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. جب یہ کام وہ کر رہا ہوتا ہے, ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے, اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کے مانند منڈلانے لگتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے. اب یہ حقیقت ایمان کی بحث ہے, قانونی ایمان کی نہیں. قانونی سطح پر مسلمان ہی رہے گا, وہ فاسق و فاجر کہلائے گا. جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. لیکن ایک ہے حقیقت ایمان, وہ حقیقت ایمان جو ہے اس کے اعتبار سے یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ حقیقی اعتبار سے وہ سخت مومن نہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ چوراہے پر ٹریفک کانسٹیبل کھڑا ہے تو ہماری سائیکل یا موٹر سائیکل یا گاڑی ٹھیک جگہ آ کر رک جاتی ہے کہ کھڑا ہے, اور اگر یہ محسوس ہو کہ اس وقت کوئی نہیں ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر اچھے بھلے لوگ بھی گزر جاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ کوئی ہے وہ حافظ کے جو دیکھنے والا ہے. اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ کا حکم کیسے توڑے گا؟ یہ یقین کسی سبب سے زائل ہو جاتا ہے تب وہ اللہ کا حکم توڑتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو موت ہے, ذرا اس کا تصور کیجئے کہ فرض کیجئے ایک شخص بدکاری کر رہا ہے اور عین اسی حالت میں اس کی جان قبض کر لی جائے, کس قدر حسرتناک موت وہ ہوگی. لیکن یہ تو حسرتناکی کا اس لیے آپ کو زیادہ اندازہ ہو گیا کہ زنا اور بدکاری طبعاً ہمیں معلوم ہے کہ بہت بری چیزیں ہیں, بہت بری چیز. لیکن جیسا کہ اگر آپ میں سے بعض حضرات رات کے درس میں اگر شریک ہو, میں نے وہاں حضور کی وہ حدیث سنائی, الربا سبعون جزءا, سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں, ایسروہا ان ینکح رجل امہ, اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. وہ سودی لین دین ہم کر رہے ہیں, ہنین مریا اچھے اچھے حاجی لوگ, عمرہ کرنے والے لوگ, مسجدیں بنانے والے لوگ, دینی خدمتیں کرنے والے لوگ, سودی کاروبار, فارورڈ ٹریڈنگ میں سٹے کا تمام طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، باغوں کا ٹھیکہ ہو رہا ہے جبکہ ابھی کوئی آثار بھی پھل کے موجود نہیں ہے، حلال اور حرام کی ساری جو ہے ہم نے وہ قدغنیں اٹھا دی ہیں، ادھر ریفرنس ہی نہیں ہے، کبھی سوچنا بھی گوارا نہیں ہوتا کہ آخر شریعت نے بیع و شرح کی کن صورتوں کو جائز ٹھہرایا کن کو ناجائز ٹھہرایا۔ اب اس حالت میں جو موت واقع ہو تو آپ اس کا اندازہ کیجئے، تو یہ ہے وہ بات کہ جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، اور اس پر عمل کی ایک ہی شکل ہے کہ ہر شخص ہر لمحہ چوکس اور چوکنے ہو کر پوری طرح پہرا دیتے ہوئے بسر کیا جائے کہ کوئی لمحہ معصیت میں بسر نہ ہو، تب ہی اس بات کا امکان ہے کہ وہ موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری۔ یہ دو اجزاء ہوئے ایک آیت کے، ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ کس قدر شد و مد کے ساتھ، کتنے اہتمام کے ساتھ، کیسی تاکیدی شان کے ساتھ اس پہلی آیت میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے پہلا پروگرام یہ دے دیا گیا کہ اپنا جائزہ لے، اپنے غریبان میں جھانکے، دیکھے کہ اس کی زندگی میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے منافی تو نہیں، خاص طور پر معاش، اس لیے کہ یہ معاش والا گناہ وہ ہے، باقی گناہ جزوی ہوتے ہیں، یہ معاش میں اگر معصیت ہے تو معاش تو پورے وجود میں سرایت کر جانے والی شے، وہی غذا ہے جس سے جسم بن رہا ہے، وہی غذا ہے جس سے توانائی حاصل ہو رہی ہے، باقی تمام حرکت انسان کی، تمام بھاگ دوڑ اسی کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کان کھول دینے کے انداز میں یہ بات بتا دی۔ اب حج کا موسم ہے اور حاجی جا رہے ہیں، حضور نے نقشہ کھینچا ہے، رجل ایک شخص ہے، یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، حرمین میں پہنچا ہوا ہے، کہیں کوئی ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، پکار رہا ہے اللہ کو، کہیں کوئی عرفات کے میدان میں ہو، گھنٹوں اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں رجل اشعث اغبر، غبار آلود ہے، خستگی اس پر طاری ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، یا رب پکار رہا ہے اللہ کو، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اور ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، جبکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندے اور رب کے مابین سب سے بڑی حائل ہو جانے والی چیز وہ اس کی حرام خوری ہے، اس کی وہ معیشت کے اندر، معاش میں جو معصیت کا پہلو شامل ہو گیا ہے، یہی اس کی دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی آڑ۔ تو پہلا کام تو میں اب زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تینوں آیات کا اجمالی مفہوم آج آ جائے، ورنہ یہ ہے کہ تقویٰ پر اور اسلام پر اور اسلام کی حقیقت پر مکمل اسی موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے اور حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ پر جائے گا۔ ہماری طرز بود و باش میں، ہماری وضاقتا میں، ہمارے معاش میں، ہماری گھریلو زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے منافی ہیں، ان میں سے ایک ایک کو چن کر انسان نکالے، اللہ کا بندہ بنے، تقوی اختیار کرے اور حالت اسلام میں اس کا ایک ایک لمحہ بسر ہونے لگے۔ یہ تو ہوا پہلا نقطہ، عملی پروگرام، اور جان لیجئے یہی جڑ ہے۔ اگر تو یہ پختہ ہوگی تو آگے کے جو دو مراحل ہیں ان کی طرف بھی پیش قدمی ہو سکے گی، لیکن اگر یہ پہلی سیڑھی ہی پر قدم نہ جمے تو اگلی سیڑھیوں کی طرف پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ افراد اگر علیحدہ علیحدہ رہیں گے تو یہ طاقت نہیں بن سکیں گے، ان کے اندر جمعیت ضروری ہے، اجتماعیت ضروری ہے، یہ باہم جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے بہرحال کوئی ایسی چیز درکار ہے کہ جو ان کو باہم جوڑ سکے، جو ان کے اتحاد کی بنیاد اور اصل بن سکے۔ اس کی طرف اپنی نشاندہی کی، واعتصموا بحبل اللہ، اعتصام کے معنی ہے اپنی حفاظت کے لیے کسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اس لفظ کی اصل حقیقت اگر سمجھنی ہو، جیسا کہ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے تقویٰ کی اصل حقیقت معلوم ہوئی، تو اس لفظ کی اصل حقیقت کے لیے اپنی نگاہوں کے سامنے چشم تصور کے سامنے ایک نقشہ لائیے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو شیرخوار بچے کو کسی جانب سے کوئی خطرہ یا اندیشہ محسوس ہو تو وہ دوڑ کر جائے گا اور اپنی ماں سے چمٹ جائے گا. اس کا چمٹ جانا, اس کی چھاتی سے جا کر چمٹ جانا, اور اس کے اپنے چھوٹے سے ذہن میں یہ کہ اب میں قلعے میں آ گیا, مجھے کوئی اندیشہ نہیں, اسے یہ معلوم ہے یہ میری محافظ. چاہے کوئی درندہ صفت انسان اسے ماں کی گود سے کھینچے اور اچھالے اور کسی نیزے کے اندر پرو دے, جو ہوتا آیا ہے ہوا ہے, مشرقی پاکستان میں ہوا ہے اور پھر وہ سن 47 کے فسادات میں بہت بڑے پیمانے پر ہوا. یہ تو ایک کھیل بن گیا تھا کہ شیر خوار بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھینا ہے, اچھالا ہے اور کسی نیزے کے اندر پرو دیا. تو یہ وہ جو کچھ بھی کرے, لیکن وہ بچہ ایک مرتبہ آ کر اپنی ماں سے چمٹنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا, مجھے کوئی خطرہ نہیں. یہ ہے اعتصام, اپنی حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا. یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے دو طریقوں پر, اعتصام باللہ, اللہ سے چمٹ جانا. خود اسی سورہ مبارکہ میں دو آیت قبل یہ لفظ آیا ہے, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جو اللہ سے چمٹ گیا, اللہ سے وابستہ ہو گیا, اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا, تو اس کو تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. سورہ حج کی آخری آیت میں بھی آیا ہے, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ سے کیسے چمٹے, اللہ سے کیسے جڑے. یہ ایک عملی سوال ہے. قرآن مجید نے یہاں اسے مزید واضح کیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہاں بھی ابھی ایک تشریح کی ضرورت باقی رہی کہ اللہ کی رسی کون سی. یہ بات جان لیجئے قرآن مجید کے فہم کے لیے کہ کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو سب سے پہلے تو اس اصول کے تحت قرآن ہی میں تلاش کیجئے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے, لہذا قرآن ہی میں تلاش کیجئے کہ اس کی کوئی وضاحت ہمیں قرآن میں ملتی ہے, اور اگر نہ ملے تو پھر دوسرا جو ہمارے پاس منبع اور سرچشمہ ہے وہ ہے حدیث نبوی, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ یہ حضور کا فرض منصبی ہے, میں ذرا انڈر لائن کر کے یہ لفظ ادا کر رہا ہوں, فرض منصبی کہ قرآن آپ پر نازل ہوا, اس میں اگر کسی وضاحت کی ضرورت ہے تو حضور کا فرض ہے کہ اس کی وضاحت کریں. ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر ہے جن کو, جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں لیکن ان کو اہل منکر حدیث کہا جاتا ہے یا منکر سنت, وہ تو حضور کو یہ حق بھی دینے کو تیار نہیں. میرے نزدیک یہ حق نہیں, فرض ہے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, اے محمد ہم نے یہ الذکر آپ پر نازل کیا تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے. تو تبیین اور وضاحت جو ہے قرآن مجید کی, وہ حضور کا فرض منصبی ہے کہ اگر نہ کریں تو فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی, اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم انہیں وہ حق بھی دینے کو تیار نہیں. بے بھی اتفاق اترے اس کو جا استاب کو جا. تو حضور نے اس کی وضاحت فرمائی ہے, متعدد احادیث ہیں. ایک تو بڑی طویل حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی ہیں, اس میں بھی یہ الفاظ آئے کہ حبل اللہ یہ قرآن ہے, ہو حبل اللہ المتین, یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی. ایک قول ملتا ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نقل کر رہے ہیں مرفوعاً حضور سے, القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی. ایک اور بڑی پیاری حدیث ملی, یہ طبرانی کی موجم کبیر میں ہے. اس کی روح سے ایک بڑا پیارا نقشہ سامنے آتا ہے کہ ایک سیرت کا نقشہ تھا سامنے بالکل نگاہوں کے آ جاتا ہے کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے تشریف لائے باہر. آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے گوشے میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, قرآن مجید کا مذاکرہ ہو رہا ہے, ایک دوسرے سے سمجھ سمجھا رہے ہیں. تو چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے, آپ تشریف لائے ان کے پاس اور اسی بشاشت کی کیفیت میں ایک سوال کیا, بڑا پیارا سوال ہے, الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ, کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اس کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے. صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، حضور ہم گواہ ہیں. اب اس پر آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ قرآن یہ وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو حبل اللہ کی اب اس سے بہتر تعبیر ممکن نہیں. میں اس کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر جہاز کے عرشے پر، سمندری جہاز کے عرشے پر لوگ کھڑے ہوں اور کوئی شخص، فرض کیجئے کوئی ہچکولے کی وجہ سے سمندر میں گر جائے اور اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، تیرنا بھی اسے نہیں آتا، تو کوئی رسہ اگر اس کو پھینک دیا جائے اور اس رسے پر اس کا ہاتھ پڑ جائے، تو آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس رسے کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اسے معلوم ہے میری زندگی وابستہ ہے اس رسے کے ساتھ. یہ ہاتھ سے گیا اور میں گیا، میری زندگی گئی. بلکہ یہ کہ اگر فرض کیجئے کوئی مچھلی اس کے پاؤں پر اگر کوئی حملہ کرتی ہے اور اس کا پاؤں اس نے اپنے منہ میں پکڑ لیا ہو، تو وہ اس کو پسند کرے گا کہ وہ میرا پاؤں کاٹ کر لے جائے، لیکن یہ کہ وہ رسے کو نہیں چھوڑے گا. یہ کیفیت ہے در حقیقت جو یہاں سامنے آ رہی ہے کہ اللہ نے، ہمارا حال بھی تو یہ ہے. بڑا پیارا شعر ہے وہ فارسی کا کہ درمیان قارے دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کہ دامن سرمکن ہوشیار باش. ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جتنے عظیم امتحان سے اللہ تعالیٰ نے دو چار کر دیا ہے، تو ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، وہ رسہ پھینکا ہوا ہے. اس رسے کو مضبوطی سے تھامنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، البتہ لفظ جميعا کے بارے میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تین آیات سے وہ قلبی تعلق عطا فرمائے کہ آپ خود بھی ان پر مزید غور کریں، تفاسیر کو دیکھیں. تو جميعا کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس پورے رسے کو پکڑو، اس کے ایک جز کو نہیں، اور ایک معنی یہ کہ سب مل جل کر پکڑو. اس مل جل کر پکڑنے میں تو اتحاد کی بنیاد بنتا ہے، ولا تفرقوا کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم یہ ہے اس امت پر، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ آخری امت ہے. حضور نے فرمایا انا آخر الرسل وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو. تو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی فضل فرمایا ہے کہ کتاب جو اسے عطا فرمائی اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اگر اللہ لیتا تو اس میں تحریف ممکن نہیں تھی. انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیتا تو کیسے اس کی تحریف ہو جاتی؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صحیفہ ابراہیم بھی تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ. انجیل اور تورات تو جیسی بھی ہے وہ محرف شکل میں موجود تو ہے، صحیفہ ابراہیمی کا تو اب کہیں نام بھی نہیں، وجود ہی نہیں. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا فضل ہے کہ یہ کتاب اور اس کا متن جو ہے یہ محفوظ اور متفق علیہ ہے، کوئی اختلاف اس کے بارے میں نہیں. یہ اتحاد کی اتنی محکم اساس ہے کہ اگر اس پر توجہ مرتکز ہو، ذہنی ربط اس سے قائم ہو جائے، قلبی محبت کا رشتہ جو ہے اس سے استوار ہو جائے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس امت کے اندر ایک وحدت کی اساس بن سکتی ہے. علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا مصرع ہے، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس، قرآن مجید کے بارے میں بالکل اسی آیت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، اور وہی لفظ اعتصام اختیار کیا انہوں نے، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس، اس کو مضبوطی سے تھامو کہ حبل اللہ یہ. اور اگر جمیع کے لفظ کو وابستہ کیا جائے قرآن کے ساتھ، حبل اللہ کے ساتھ، تو اس کا مفہوم پھر وہ ہو جائے گا جس کا مفہوم مخالف وہ ہے جو میں نے رات بیان کیا تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس کتاب کے ایک حصے کو ماننا جو ہے وہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، اس کو تو کل کے کل کو لینا ہوگا. ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورے کو لو ورنہ پورے کو چھوڑ دو. اس کے اندر تجزیہ ممکن نہیں ہے. اور ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے دیندار لوگوں کے اندر بھی وہ ایک جز ہے دین کا کہ جس کو وہ مضبوطی سے تھامے بیٹھے. نماز روزہ بڑی پختگی سے، لیکن سودی کاروبار ہو رہا ہے. آخر وہ کس نے حرام کیا سود کو؟ سٹے کو کس نے حرام کیا؟ اگر تو وہی ایک اللہ ہے، الہکم الہ واحد، تو یہ تو پھر بڑی گستاخی کا طرز عمل ہے کہ اس کا ایک حکم سر آنکھوں پر اور ایک حکم پاؤں تلے رول دیا جائے. یہ ڈھٹائی ہے. اس پر جو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک جز پر ایمان رکھتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس عالم الغیب والشہادہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تمہاری اصل حقیقت کو وہ جانتا ہے، تمہارے لبادے اور تمہارے بظاہر جو تقویٰ کے لباس ہیں ان سے کوئی انسان دھوکہ کھا سکتے؟ اللہ تو دھوکہ نہیں کھائے، اسے معلوم ہے کہ تم کیا کھا رہے ہیں، تمہاری معاش کیا ہے، اس کے اندر حرام کے کتنے پہلو ہیں جو تم نے شامل کیے ہوئے۔ تو یہ دونوں مفہوم یہاں پر بہت اہم ہے کہ جمیعہ قرآن مجید کے لیے بھی اس کو تھامو، پورے کے پورے قرآن، اس کے جز کو نہیں، اور یہ کہ مل جل کر تھامو تاکہ تمہاری وحدت ملی کی یہ اساس بن جائے، محکم اساس۔ ولا تفرقوا، اس کا تعلق زیادہ جڑ جاتا ہے اگلے لفظ سے، تفرقے میں مت پڑو، اس لیے کہ تفرقہ وہ تو وہی پرانی کہاوت ہے، یونائٹڈ یو اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ یو فال، تفرقہ ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو وہ قوت جو ہے وہ منتشر ہو جائے گی، پھر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اس دوسرے پروگرام کے ساتھ ایک حوالہ تاریخ کی طرف بھی آ رہا ہے، اور میں یہ محسوس کیا کرتا ہوں، قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ یہ ہر دور میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو بالکل جیسے کہ ابھی تازہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ بات حضرت عمر نے فرمائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور کے انتقال پر وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے اور تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا، پھر آئے حضرت ابو بکر، وہ تھے ان کے اندر وہ ظرف تھا کہ جو اس سارے معاملے کو بھی پورے طور پر برداشت کر رہے ہیں، سیدھے حجرے میں گئے، حجرہ اس لیے کہ حجرہ تو تھا اپنی بیٹی کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس میں انتقال ہوا، وہاں کوئی حجاب نہیں، چادر ہٹائی حضور کے چہرے سے، پیشانی کو بوسا دیا، واپس آئے اور اب خطبہ دے رہے ہیں۔ اب آپ چشمے تصور سے دیکھیے، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار ننگی ہاتھ میں کھینچے ہوئے، وہی کیفیت ان کی ہے، اور ان سے بالکل بے نیاز ہو کر حضرت ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگو سن لو، اگر کوئی شخص محمد کو پوجتا تھا، محمد کی پرستش کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور اگر کوئی شخص اللہ کو پوجتا تھا، اللہ کی پرستش کرتا تھا تو وہ مطمئن رہے کہ اللہ تو حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اور پھر آیت پڑھی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ الفاظ سنے اور حضرت عمر کی وہ کیفیت بدلتی چلی گئی، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے یہ آیت کسی وقت نازل ہوئی تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ مختلف ادوار میں ایسے محسوس ہوگا کہ شاید یہ قرآن ہمارے لیے اترا، یہ ہمارے حالات کے پیش نظر ہدایت و رہنمائی ہو رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ تاریخی حقیقت اس وقت ان الفاظ کے پس منظر میں ہے کہ اوس اور خزرج جو دو قبائل تھے انصار کے، ان کے مابین بڑی خاندانی دشمنی چلی آ رہی، 100 سال تک ان کے مابین ایک جنگ جاری رہی، نسلاً بعد نسل وہ منتقل ہو رہی ہے، قتل و خون کا بازار گرم ہے، اور دونوں قبیلے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور پر ایمان لانے کے طفیل، حضور کے طفیل قرآن اور اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عداوت کا خاتمہ کیا اور ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دی، اس طریقے سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا کہ جس کی کوئی نظیر پہلے موجود نہیں۔ پھر اسی طریقے سے قریش جب آئے، مہاجرین جب آئے، تو جو مواخات حضور نے کروائی مہاجرین اور انصار کے مابین، اس کی بھی تاریخ کے اندر کوئی مثال ممکن نہیں، نہ ماضی میں ہو سکتی ہے نہ مستقبل میں، تو خیر کوئی اس کا سوال ہی نہیں۔ یہاں تک کہ میں خود حیران ہوا کرتا ہوں کہ کس حد تک بات پہنچی ہے کہ ایک انصاری اپنے اس مہاجر بھائی کو، کہ جس کو حضور نے اس کا بھائی قرار دیا، گھر میں لاتا ہے۔ اس وقت تک پردے کے احکام آئے نہیں تھے، ان انصاری کے دو بیویاں تھیں، گھر میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ آپ شادی کر لیں، میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں تو دو دو بیویوں والا ہوں اور آپ بغیر کسی گھرستی کی زندگی کے آپ اپنی زندگی بسر کریں۔ یہاں تک اس مواقعات کا معاملہ ہے۔ میں یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مسئلہ اس حد تک بھی پہنچا یا نہیں پہنچا، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے جو پیشکش تھی وہ تو ظاہر، اس کی طرف اشارہ کیا. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو، اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے انعام اور فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تباہی کے گڑھے کے عین کنارے تک پہنچ گئے تھے، آگ کے گڑھے کے عین کنارے تک پہنچے ہوئے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا. ذرا بن الفاظ کو اپنے حالات پر اس کا اطلاق کر کے دیکھیے. ایک دور وہ بھی تھا کہ پورے برے صغیر کے مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے، ایک نعرہ، ایک مطالبہ. اس کے بعد جو ہمارا معاملہ ہوا وہ برعکس ہوا، یہاں آ کر وہ محبتیں جو ہیں وہ کم پڑنی شروع ہوئی، تعلقات کے اندر کشیدگی پیدا ہونی شروع ہوئی. پہلے وہ بنگالی اور غیر بنگالی کا مسئلہ کھڑا ہوا اور ہمارا ایک حصہ کٹ گیا، اور اب جیسے جیسے اس کی وجہ بالکل صاف ہے، اس لیے کہ جس کام کے لیے پاکستان بنایا تھا ادھر پیش قدمی نہیں ہوئی، تو اس کا ایک رد عمل تو فطری ہے، لازمی ہے. اس لیے کہ سکوم و حال ہے قدرت کے کارخانے میں، یا آپ آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے، کسی ایک جگہ پر کھڑے رہنا ممکن نہیں. آگے ہم بڑھے نہیں، یا تو اپنی اس منزل کی طرف پیش قدمی ہوتی فیصلہ کن انداز میں، تو یہ محبت اور بڑھتی، اس کے اندر اور مٹھاس پیدا ہوتی، یہ ایک اور وحدت ملی جو ہے اور پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جاتی. لیکن چونکہ وہ مقصد جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل رہا، ہم سب کے پیش نظر بس دنیا رہ گئی، کاروبار جماؤ، بلڈنگیں بناؤ، عالیشان محل تعمیر کرو، آسائشیں زیادہ سے زیادہ جمع کر لو، پھر حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اس کی ساری تمیزیں ہم نے اٹھا دی، تو اس کی یہ سزا ہے کہ جو اب ہم بھگت رہے ہیں. اور ہر جاننے والا صاحب شعور انسان جانتا ہے، اگر ان الفاظ کو میں اپنے حالات پر منطبق کرنے کی جرت کر رہا ہوں، تو واقعہ یہ ہے کہ تباہی کے گڑھے کے عین کنارے پر ہم اس وقت کھڑے ہیں. جو صورت حال ہے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو، اس لیے کہ وہ دلی رشتے جو ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں وہ کیفیت اب موجود، پھر یہ کہ مقصد کا کوئی تعین نہیں. ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک کے جو 36 برس سے بے آئین ہے، چند دن کے لیے کوئی آئین آتا ہے اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پھر بے آئین. میں تو حیران ہوں، کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں 1952 میں جب میں طالب علم تھا، آج سے 31 برس پہلے، عزم نام کا ایک پرچہ میں نکالا کرتا تھا لاہور سے جمعیت طلبہ کا، اور اس میں میں نے مستقلاً دستور کا، اس وقت بھی ہمارے یہاں بحثے چل رہی تھی دستور کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، تو خطوط اس موضوع پر شائع کیا کرتا تھا. اس کا عنوان جو ہے میں نے ایک شعر کو بنایا تھا کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستان کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا. 31 برس بیت گئے، ہم وہیں کے وہیں ہیں. آج بھی پوری قوم جو ادھر لگی ہوئی ہے کہ یہ 14 کو یا 12 کو یا 13 کو کیا ہونے والا ہے، پٹارے میں سے کیا نکلنے والا ہے، ایک سسپنس ہے، ایک حالت منتظرہ ہے، کسی کو معلوم نہیں کیا ہوگا اور اس کا رد عمل کیا ہوگا. اگر وہ عوام کی توقع سے کم تر شہ ثابت ہوئی تو کیا ہوگا، کچھ نہیں معلوم. یہ ساری بے یقینی کی کیفیت، اور پھر واقعہ یہ ہے کہ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے جس طرح دشمنوں میں ہم گھرے ہوئے، اور وہ کتنے کچھ چوکس ہیں، اور وہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کتنے کچھ وہ ہوشیار ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہے. انہوں نے بر وقت ایک موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہمارا ایک بازو ہم سے کاٹ دیا، تو آخر کوئی اور موقع ملے. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا اٹس دی چانس آف دی سینچری، یہ تو صدی کا ایک موقع ہے جو ہمیں ملا ہے، اور ایسے مواقع صدیوں کے بعد آتے، اگر اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھایا گیا تو ہماری حماقت ہوگی. انہوں نے اٹھایا. اب کیا عجب کہ ہم پھر کوئی چانس جو ہے کسی دشمن کو دینے کے لیے ہم گویا کہ تہیا کیے بیٹھے. یہ ہے وہ مقام کہ جس پر میں توجہ دلاؤں گا کہ اس سے نکلنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اس سے نکاتی پروگرام پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جائے. ایک تو یہ کہ پھر توبہ سے بات شروع ہوگی، جو بھی کوتاہیاں، جو بھی خامیاں، جو بھی غلط طریقے ہم نے اپنائے ہیں اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں، اپنے رہن سہن میں، ان سب کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلا نقطہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک کام تو یہ کرنا ہوگا، یہ ہر فرد کو اپنی جگہ کرنا ہوگا. یہ میں آپ کی جگہ نہیں کر سکتا، آپ میری جگہ نہیں کر سکتے.
وہ تو انسان کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بہرحال ذرائع ابلاغ جو ہے ان کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں معلوم ہے, جتنے بھی کسی کے پاس مسائل ہیں مرتکز کر دیں کہ قرآن پر توجہات مرتکز ہوتی چلی جائے. ہمارے فرقے وارانہ اختلافات کا حل بھی اسی میں ہے, اس لیے کہ در حقیقت اسی سے بودھ ہے جس کا سبب ہے کہ ہمارے یہ تھوڑے بہت جو اختلافات جو بڑے ہی مائنر ہیں ثانوی درجے کے بلکہ تیسرے درجے کے, لیکن ان کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ وہ فور فرنٹ میں ہے من دیگر تو دیگری, اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم متفرق ہیں. تو فرقے وارانہ جو ہے کشیدگی وہ کم ہوگی تو اس سے, اور مثبت اساس وحدت ملی کی اگر بہم ہوگی تو قرآن مجید کے اس فکر سے. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کرتا ہے تمہارے لیے, شاید کہ اب لاللہ کا ترجمہ جو ہے اصل ٹھیک ترجمہ تو ہوگا شاید ترجمہ تاکہ کرتے, اس لیے کہ شاہانہ انداز کلام میں یہ شاید کے معنی ایک حتمی وعدے کے ہوتے. اگر بادشاہ کسی سے کہے کہ ہم آپ کو فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں, اگر آپ کامیاب ہوئے تو شاید کہ ہم فلاں جاگیر آپ کو دے دیں, یہاں یہ شاید حتمی وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ بات آتی ہے تو وعدے کی صورت میں ہے, اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے, اس دلدل سے نکل جاؤ گے, ان تمام جو بھی خطرات ہیں کہ جن سے دو چار ہو جن میں پھرے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ ان سے نکال دے گا. جیسے کہ سورہ طلاق میں فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ جو شخص واقعی اور حقیقی تقوی اختیار کرے گا اللہ کا, اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا, جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا وہاں اللہ راستہ نکالتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پروگرام پر درجہ بدرجہ انسان عمل پیرا ہو. اب آخری اور تیسری آیت پر آئیے, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور تم میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے, لازمن یہ پہلے امر ہے, امر غائب کا صیغہ ہے, ولتکم لازمن رہنی چاہیے ایک ایسی جماعت کے جس کا اوڑھنا بچھونا, جس کا جاگنا اور سونا, جس کا جینا اور مرنا تین کاموں کے لیے, دعوت الی الخیر خیر کی طرف بلانا, امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا, نہیں عن المنکر بدی سے روکنا, یہ تین کام کرنے کے لیے اجتماعیت ایک جماعت ایک اجتماعی قوت وہاں پہنچائی. یا ذرا اس بات کو پہلے نوٹ کر لیں کہ چند ہی آیات آگے چل کر آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں امت مسلمہ ہم نے بنایا ہی اس لیے کہ ایک بڑی سطح پر بین الاقوامی سطح پر تمہیں یہ فریضہ سر انجام دینا ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم ایک ایسی امت ہو کہ جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے. یعنی یہ کہ دنیا میں قومیں جو ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ قومی نسب العین تو بلند ترین یہ ہے کہ اپنی قوم کی بہتری, فلاح, بہبود, اپنی قوم کے لیے بہتر سے بہتر حالات, سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے, آسائشیں ہوں, ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے, اس سے اونچا تو کوئی نسب العین کسی قوم کے سامنے نہیں. لیکن مسلمان قوم نہیں امت ہے, اما یا امو کہتے ہیں عربی زبان میں قصد کرنے کو, عام من البیت الحرام, جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے اس کا قصد کیا ہے وہ عام من البیت الحرام, اور امت سے مراد ہے ہم مقصد لوگوں کی جماعت جن کا مقصد ایک, جن کا ہدف ایک, جن کا آئیڈیل ایک ہے, جن کا نسب العین ایک. تو اے مسلمانوں, کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمہیں دنیا والوں کے لیے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تمہارا کام کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر عالمی سطح پر یہ فریضہ سر انجام دو, تم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, نیکی کا حکم دو بدی سے روکو اور اللہ پر ایمان پختہ. تو یہ تو ہے بحیثیت مجموعی پوری امت کا مقصد تاسیس, لیکن قرآن مجید تو چونکہ ابدی کلام ہے, ابدی ہدایت نامہ ہے, ایک دور تو وہ تھا کہ پوری امت اسی مقصد کے لیے زندہ تھی اور اسی زندگی اسی کے لیے اس کی موت تھی, لیکن بعد میں رفتہ رفتہ امت اپنے اس مقصد کو بھول گئی, ہم دنیا کی قوموں کی طرح کی ایک قوم بن گئے, قومی مفادات, قومی مصلحتیں, قومی منفعتیں, قومی فلاح اور بہبود, اس سے اونچے ہمارا بھی کوئی نسب العین نہیں رہا. اس حالت کے لیے یہ آیت جو ہے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے ایک روشنی کا مینار بن کر کہ اگر امت سو جائے اسے اپنا مقصد بھول جائے تو پھر یہ ہے کہ اس امت میں سے جنہیں بھی شعور پیدا ہو جائے وہ مل کر ایک امت بنے جو جاگے وہ جتنوں کو جگا سکے جگائیں اور یہ جاگے ہوئے لوگ مل کر ایک امت بنے اور اس کے لیے میں اصطلاح استعمال کروں گا امت ود ان امت جیسے آپ ایک لفظ استعمال کرتے پارٹی ود ان پارٹی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کہ ایک تو گریٹر امہ ہے یہ گریٹر امہ جو ہے یہ تو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی کلمہ شہادت کا ادا کرنے والا ہے اور جس نے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے کسی کی نفی نہیں کی ہے وہ اس امت میں شامل ہے کسے باسط فاسق بھی ہو تب بھی بہرحال امتی ہے فاجر ہے امتی ہے فسق و فجور کی وجہ سے وہ امت سے خارج نہیں ہو جائے گا فاسق و فاجر مسلمان کہے تو ایک تو وہ گریٹر امہ ہے اس میں ایک امت سرکار ہے یہ ہے امہ ود ان امہ ولتکم منکم ظاہر بات ہے کہ منکم سے مراد کیا ہے بڑی امت میں سے ایک امت ایسی رہے کہ جس کے سپرد یہ تین کام ہو کوئی اور کام نہیں طلب حکومت نہیں یہاں نوٹ کیجیے گا اس پارٹی کے سامنے کیا مقصد اور نصب العین اور کیا چیز قرآن مجید رکھ رہا ہے کہیں طلب حکومت کا شائبہ بھی نہیں تین کام کریں دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف میں فرق کیا ہے دعوت ایک زیادہ وسیع اصطلاح ہے اس میں ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے انذار بھی ہے تبشیر بھی ہے تذکیر بھی ہے بہت سی اصطلاحات قرآن مجید کی ہیں دعوت و تبلیغ اسی طریقے سے انذار و تبشیر تذکیر واعظ وصیت یہ تمام الفاظ جو ہے کہ خیر کی طرف بلانے کا جو انداز بھی ہو وہ دعوت الی الخیر کے اندر شامل ہو جائے گا امر بالمعروف میں لفظ امر آ رہا ہے حکم دینا یہ حکم جو ہے یہ طاقت کا متقاضی ہے اس کے اندر ایک قوت جو ہے وہ خود بخود بین السطور موجود ہے کہ اس کو ایک طاقت کے ساتھ ایک قوت کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دیا جائے دعوت میں ظاہر بات ہے کہ طاقت اور قوت کا مسئلہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے قرآن مجید میں یہ لفظ مدنی دور میں آیا ہے ورنہ یہ کہ مکی دور میں آپ کو دعوت اور تبلیغ کے الفاظ ملیں گے بلائیے تبلیغ کیجئے انذار کیجئے تبشیر کیجئے انذرہم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر انذار ہے تبشیر ہے انما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین ولتنذر به قوما لدا اے محمد ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر رواں کر دیا ہے آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے جو متقین ہیں انہیں بشارت دیں اور جو جھگڑالو ہیں انہیں خبردار کریں اور وارن کریں تو انذار تبشیر تذکیر فذکر بالقرآن من یخاف وعید نصیحت کیجئے یاد دہانی کرائیے یہ الفاظ ہیں مکی قرآن مدنی قرآن میں اب وہ بات آ رہی ہے اور وہ جو برزخی آیت ہے مکی اور مدنی دور کو تقسیم کرنے والی آیت وہ سورہ حج کی وہ دو آیات ہیں جن میں سے ایک آیت ہمارے صدر صاحب نے بھی جب وہ یو این او میں خطاب کیا تھا تو اس میں پڑھی تھی وہ آیت الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں غلبہ عطا کریں تمکن عطا کریں طاقت عطا فرمائیں تو ان کا کام کیا ہوگا یہ گویا کہ قرآنک مینیفیسٹو ہے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے زکات کا نظام قائم کریں گے نیکیوں کا حکم دیں گے بدی سے روکیں معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں امپلائیڈ ہے یہ کہ طاقت کے ساتھ نیکی کا پرچار اور نیکی کا نفاذ اور بدی سے روکنا البتہ یہاں بھی یہ ذہن میں رہے کہ اگر ماحول بگڑ جائے تو کیا کریں اس کے لیے حضور کی اس حدیث میں ہمیں روشنی ملتی ہے حضور فرماتے ہیں من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ اولین بات تو یہی ہے تم میں سے جو کوئی بھی کسی بدی کو دیکھے برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے یہ ید جو ہے یہ استعارہ ہے کنایہ ہے طاقت کے لیے طاقت کے ساتھ اسے روکے اسے بدلے فَإِلَّمْ يَسْتَتِ اور اگر کسی وجہ سے اس کی ہمت نہ رکھتا ہو طاقت نہ رکھتا ہو فبِ لِسَانِ ہی تو زبان کے ذریعے سے ملامت کرے سمجھائے خدا کے بندے باز آؤ کیا کر رہے جیسا کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلی خرابی واقع ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اسے ملامت کرتا تھا، یا فلان، یا رجل، یا ھذا، اتق اللہ ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، کہ اے شخص باز آ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، چھوڑو اس کام کو جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ جائز نہیں۔ تو اس انداز میں ملامت کرنا، روکنا، ٹوکنا، غلط کام پر نکیر کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، اگر زبانوں پر تالے ڈال دیے جائیں، حالات اتنے ناسازگار ہو جائیں یا انسان میں اتنی ہمت نہ ہو، دو ہی باتیں، تو اس کے بعد تیسرا اور آخری درجہ، کچھ کمزور لوگوں کو بھی آخر اللہ تعالیٰ کسی درجے میں اکوموڈیٹ فرماتے ہیں، کہ فب قلب ہی، تو پھر کم سے کم دل میں کوفت کی کیفیت تو رہے۔ انسان جس طریقے سے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی کا بچہ بیمار ہو، اس نے ڈاکٹر سے علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوا، حکیموں سے کرا لیا، فائدہ نہیں ہوا، ٹونے ٹوٹکے کر لیے، کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی یہ نہیں ہوتا کہ بچہ تڑپ رہا ہو درد میں اور والدین سو جائیں، انہیں معلوم ہے کہ میں کچھ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے، فائدہ نہیں، لیکن بچے کو تکلیف میں دیکھ کر وہ چین سے سو تو نہیں سکتے۔ تو اگر حالات ایسے بھی ہو جائیں، اس نتیجے پر انسان پہنچ جائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہو چکے، حالات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، پھر بھی وہ رنج اور غم اور افسوس کی کیفیت جو ہے وہ تو رہنی چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہی ہے کہ وزالے کا اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک ایسی ہی حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، ما وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا، برائیوں کو دیکھیں، منکرات کو دیکھیں اور ہمارے احساس پر جو بھی نہ رہیں، آرام سے جائیں، پاؤں پھیلا کر سوئیں، صبح کو اٹھیں، اپنے کام میں، اپنے دھندے میں، اپنی دکان پر، اپنے کارخانے میں، اپنے پروفیشن میں مگن، تو معلوم ہوا کہ اب سرے سے ایمان کی رمق باقی نہیں۔ تو یہ بات جو ہے اس کو اس پہلو سے بھی لیجئے کہ امر بالمعروف نہیں نہی المنکر اصل میں تو قوت کے ساتھ کیے جانے والی بات ہے۔ یہ جو دو درجے بتائے ہیں یہ رعایت کے ہیں، اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرو۔ مجھے اقبال کا وہ شعر، اگرچہ بڑا عجیب سا شعر ہے، بعض اوقات تو وہ بہت ہی عجیب سا احساس مجھے ہوتا ہے کہ شاید کوئی ڈاما پہلوان کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ چلیے انفرادی سطح پر تو کیا بات ہوگی، اجتماعی سطح پر یہ چیز بالکل لازمی۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے طاقت نہیں، طاقت فراہم کرو، ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، وہ جو ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، ہو اسی مقصد کے لیے، اختیار اور اقتدار کے لیے، اس کے حصول کے لیے نہیں، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں وہ ایک سیاسی بحث کے، سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، وہ علیحدہ مسئلہ، اس کے بارے میں میری آراء ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر کے سامنے وہ ہوں گی، لیکن میں اس وقت یہ جو جماعت قائم ہو اس کے لیے یہ لازم ہے از روح قرآن کہ وہ ان تمام چیزوں سے بالکل لا تعلق ہو کر، کہ دیکھنے والے بھی یہ سمجھے کہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان تین کاموں کے لیے، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان تین کاموں کے لیے جمعیت کا فراہم کرنا، اجتماعی طاقت بن کر رہنا، یہ ہے تیسرا درجہ، یہ تیسرا نقطہ ہے اس سے نکاتی پروگرام میں سے۔ اب میں صرف اس آخری آیت کے آخری ٹکڑے کی طرف توجہ دلا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ امت جس کی کر کے یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا ہے، ہوگی ایک بڑی امت میں سے امت، لیکن فلاح کا وعدہ صرف ان سے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے، وہ پوری امت جو سوئے ہوئے، جسے اپنے مقصد وجود کا کوئی احساس نہیں رہا، تو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ان کے مابین کوئی فرق نہیں رہا دوسرے انسانوں کے اور ان کے مابین، اس لیے کہ اصل امت تو برپا ہوئی اس مقصد کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ ایک ارب ہو، کبھی کبھی ہمارے ہاں اخبارات میں اعداد و شمار آتے ہیں کہ اب ہم ایک ارب سے زیادہ ہو گئے، اس پر خوش ہو لیتے ہیں،
لیکن اس ایک ارب کی بھیڑ کا حاصل کیا ہے
جبکہ وہ گم ہے اپنے اپنے ماحول میں اور اپنے اپنے دھندوں میں، اس کام کو کرنے کے لیے تو وہ موجود نہیں. تو اصل امت تو وہی قرار پائے گی کہ جو اس مقصد کے لیے قبر بستہ ہو جائے جس کے لیے یہ امت برپا کی گئی. فرمایا فلاح کا وعدہ انہی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ حصر کا اسلوب ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پائے. بس میں یہی اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذہن کاتی پروگرام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہم یہاں سے یہ عزم مصمم لے کر اٹھے کہ اس پروگرام پر ہمیں عمل کرنا ہے اور درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.